اللهم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو. اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے. البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان. یہ ترجمہ ہے جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں. اس میں سے پہلی آیت کی بات کچھ وضاحت کے ساتھ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اہل ایمان تھے اور جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے دنیا میں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے. ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جب رزق کے طور پر پھل عطا فرمائیں گے تو وہ پھل دیکھنے میں چونکہ ملتے جلتے ہوں گے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں جس طریقے سے آدمی جو پھل کھایا کرتا تھا تو اسی طرح کے پھل وہاں بھی ہوں گے، لیکن وہاں پر ذائقے کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے یقیناً وہ اعلیٰ درجے کی چیز ہوگی. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب بھی دیے جائیں گے پہلی مرتبہ کھائیں گے تو اور ذائقہ محسوس ہوگا، دوبارہ چکھیں گے تو اور ذائقہ محسوس ہوگا، یعنی ہر مرتبہ انہیں نیا ذائقہ معلوم ہوگا. اور چونکہ وہ ملتے جلتے ہوں گے اس لیے جب بھی انہیں وہ رزق دیا جائے گا پھل کے طور پر تو وہ کہیں گے کہ ابھی تو ہم نے تھوڑی دیر پہلے کھایا تھا، لیکن جب کھائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ بھئی اس کا ذائقہ تو پہلے سے مختلف ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ اس جنت میں، اس باغ، ان باغات میں اللہ تعالیٰ ایسی بیویاں عطا فرمائیں گے جو دنیا کی بیویوں کی طرح نہیں ہوں گی، یعنی نہ انہیں ناپاکی ہوگی، نہ خون اور پیپ، اور نہ کوئی اور سی ایسی چیز جو حیض و نفاس اور دیگر جو گندگیاں اس دنیا میں رہتے ہوئے خواتین کے ساتھ ہوتی ہیں، جنت کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ وہم فی خالدون، وہاں سے نکلنے کا بھی کبھی کسی کو ڈر نہیں ہوگا کہ بھئی یہاں سے ابھی نکال دیے جائیں گے، بلکہ وہم فی خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکلنا نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو آخرت کو دنیا سے، یہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں رہنا چاہے 100 سال کا ہو، 200 سال کا ہو، ایک آدمی 1000 سال بھی عمر ہو تو بہرحال وہ محدود ہے، لیکن جنت میں جو رہنا ہے وہ لامحدود ہے، وہاں پر حد نہیں ہے، انتہا نہیں ہے. یہاں اگر 1000 سال کوئی رہ لے تو بتائیے 1000 کے بعد بہرحال پھر فنا تو ہے نا، لیکن وہاں اگر آدمی رہتا رہے رہتا چلا جائے وہاں رہنے کی کوئی حد نہیں ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. اگلی جو آیت ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اس میں اصل میں جو لوگ قرآن مجید میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور شک کا اظہار کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں شروع بھی بتایا گیا کہ لا ریب فی، اس قرآن مجید میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے نادل شدہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بعض لوگ اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. اب بعض لوگوں نے یہ شک اور شبہ پیدا کر دیا کہ صاحب یہ کیسا قرآن مجید ہے کہ اس میں اللہ نے مچھر اور مکھی کا ذکر کر دیا، یہاں بعوضہ کا لفظ کیا کہ مچھر کا ذکر کیا ہے اور آگے ایک پارے میں سباب کا یعنی مکھی کا ذکر بھی کیا اللہ تعالی نے. تو انہیں اس پر اعتراض تھا کہ صاحب اتنا اعلیٰ کلام ہو، اللہ کا کلام ہو، اس میں مکھی اور مچھر جیسی حقیر چیزوں کا ذکر ہو تو یہ بظاہر میل نہیں کھاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے حیا نہیں کرتا، جب مثال دینی ہے کسی حقیر چیز کی تو حقیر چیز ہی کو پیش کیا جائے گا، اور یہی عقل کا تقاضا بھی ہے. یہ تو نہیں کہ مچھر کے اگر حقیر چیز کو میں پیش کرنا ہو، چھوٹی سی چیز کو پیش کرنا ہو، اس کے لیے کسی اور بڑی چیز کو پیش کریں، یہ تو ممکن نہیں ہے. بات تو جب ہی سمجھ میں آئے گی کہ جب عقل کے تقاضے کے مطابق وہ مثال ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے نہیں شرماتے. فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتے کہ وہ ایک مچھر کی مثال دیں، یا مچھر سے بھی کوئی معمولی چیز اگر ہے تو اس کو پیش کریں مثال کے طور پر، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فاما الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق من ربہم، وہ خوب جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کی طرف سے یہ مثال حق ہے جو دی گئی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جو لوگ کافر ہیں اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس حقیر سی مثال سے، یعنی وہ اس میں شک و شبہ ظاہر کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ ان چیزوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں. یعنی گمراہ کون ہوگا؟ جو نہ مانے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا. اور ویہدی بھی کثیر، اور بہت سے لوگ اس سے ہدایت پا لیتے ہیں. اور ہدایت کون پائے گا؟ جو اللہ کے احکام کو مانے گا اور جو اس میں اعتراض نہیں کرے گا. وما یضل به الا الفاسقین، اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ گمراہ نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو فاسق و فاجر. دیکھیے فسق و فجور کا جو لفظ ہے عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دنیا بھی میں ہم کہتے ہیں بھی فلاں شخص فاسق و فاجر ہے، یا فاسق و فاجر والی زندگی نہ گزارو. قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر فاسقین فاسقون کا جو لفظ آیا ہے وہ کافرون کے معنی میں آیا ہے، یعنی وہ کافر. اور بعض اوقات فاسق سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے احکام کو نہیں مانتے، تو ان کو بھی فاسق کہا جاتا ہے. یعنی وہ کافر نہیں ہوتے لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتے ہیں، یا صغیرہ گناہ بار بار کرتے ہیں. تو صغیرہ گناہ جب بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے. تو ایسے لوگ جو کبیرہ گناہ میں کے مبتلا ہوتے ہیں پھر توبہ نہیں کرتے، اگر توبہ کر لیں تب بھی فسق سے نکل جائیں گے، لیکن اگر توبہ بھی نہیں کرتے وہ کبیرہ گناہ کرنے کے بعد، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ فاسقین کہلاتے ہیں. اور فاجر کسے کہتے ہیں؟ اعلانیہ طور پر کھلم کھلا جو گناہ کا کام کرے اس کو فاجر کہتے ہیں. تو عام طور پر ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ بڑا فاسق و فاجر آدمی ہے. تو فاسق و فاجر اصل میں کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا، نکل اصل یعنی اس کے لغوی معنی جو ہیں خروج کے آتے ہیں، نکلنے کے معنی آتے ہیں. اب لازمی بات ہے کہ اللہ کی اطاعت سے نکلے گا آدمی تو ہی خروج کہلائے گا، اور اگر اس کے بعد توبہ کر لی تو انشاءاللہ فسق سے وہ ختم ہو جائے گا اس کے اوپر جو لیبل لگا ہے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات فرما دی کہ فاسق لوگ ہی انکار کرتے ہیں. یہاں بعض اوقات فاسق سے مراد کافر مراد ہوتا ہے, اور فاسق سے مراد بعض اوقات گناہ کبیرہ کے مرتکب لوگ بھی مراد ہوتے ہیں. اس سے اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. دیکھیے اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے کون لوگ ہیں؟ جو عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں پکا کرنے کے بعد. اس سے یہ پتہ چلا کہ عہد و میثاق کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ کون سی جو ہے وہ عہد و قرآن و حدیث کی بات. قرآن و حدیث ہی کی بات ہے یہ, وعدہ کرو تو پورا کرو. قرآن مجید میں ایک دوسرے کا اللہ نے فرمایا اوفو بالعہد, عہد کو پورا کرو. اور یہاں جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا, عہد لیا تھا تمام لوگوں سے, بلکہ کائنات میں جتنے بھی روحوں نے پیدا ہونا تھا اللہ نے عالم ارواح کو ان کو جمع کیا تھا. اور جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ عہد لیا تھا. تو ان سب نے کیا کہا؟ قالو بلا, اے اللہ ہمارے رب ہیں, کیوں رب نہیں ہوں گے آپ ہمارے؟ تو گویا انہوں نے عہد کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں. اور اس عہد الست کو یاد کرانے ہی کے لیے انبیاء تشریف لائے. جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ اس عہد کو یاد کرنے کے لیے تشریف لائے کہ دیکھو تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, عہد کیا تھا کہ اللہ تمہارا رب ہے, اب تم اس کی نافرمانی ہرگز مت کرنا. تو یہ ہے اصل میں جس کی طرف یہاں نشاندہی کی ہے, الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه, یعنی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں وہ. ایک تو یہ وجہ ہے, اللہ تعالی کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں. ویقطعون ما امر الله به, اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو توڑ دیتے ہیں. حکم کیا دیا؟ ایو سرا, کہ اس کو ملایا جائے, یعنی عزیز داری, رشتے داری, رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا نا اللہ نے, توڑنے کا تو نہیں دیا. تو ویقطعون ما امر الله به ان يصل ويفسدون في الارض, کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں کاٹ ڈالتے ہیں. اور زمین, اسی لیے فرمایا کہ یہ جو کاٹ ڈالنا ہے اصل میں کیا, ویفسدون في الارض, زمین میں فساد پھیلانا ہے. اب اس تعلق کے اندر وہ تعلق بھی ہے جو بندے کا اللہ سے تعلق ہے, وہ تعلق بھی ہے جو اولاد کا ماں باپ سے ہے, وہ تعلق بھی ہے جو شوہر کا بیوی سے ہے, وہ تعلق بھی ہے جو عزیز اقارب سے ہے, اور وہ تعلق بھی ہے جو انسان کا پڑوسی سے ہے. گویا جتنے بھی دنیا میں اللہ تعالی نے احکام نازل فرمائے ہیں ان احکام کو پر عمل کرنا, اور جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو قائم کرنا, یہ دین ہے. اور جو آدمی ایسا نہیں کرتا تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے کی وجہ سے ویفسدون فی الارض, زمین میں فساد پھیلاتا ہے. یقیناً ماں باپ کو برا بھلا کہے گا, رشتہ نہیں رکھے گا, تعلق توڑے گا, فساد پھیلے گا. میاں بیوی کی, بیوی شوہر کی اطاعت نہ کرے اور حقوق ادا نہ کرے, فساد پھیلے گا. ہم عزیز اقارب رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرے, فساد پھیلے گا. اسی طریقے سے بھائی بھائی کا حق ادا نہ کرے, بہن بھائی کا حق ادا نہ کرے, یا برعکس اس کے بھائی بہن کا حق ادا نہ کرے. یعنی جو بھی جس رشتے کو بھی اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے, اگر کوئی آدمی اس کو توڑتا ہے تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلنا ہے. اس لیے فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں, نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ عہد الست جس کا میں نے ذکر کیا, بعض اللہ کے بندوں نے شعر میں بڑے عمدہ الفاظ میں اس کو ذکر کیا کہ قالو بلا کو بھول نہ پائے یہ اہل دل, یعنی جو اللہ والے ہیں انہوں نے اس عہد کو ایسا یاد رکھا کہ دنیا میں آنے کے بعد بھی ان کو یہ عہد یاد ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں, نافرمانی نہیں کرتے. اس کو انہوں نے اس طرح ذکر کیا, قالو بلا کو یا قالو بلا کو بھول نہ پائے یہ اہل دل, ہاں اس طرح کہا تھا نہیں کہ نہیں رہے. یعنی وہاں پر انہوں نے کہا تھا اللہ آپ ہمارے رب ہیں, تو یہ ہاں اس طرح انہوں نے کہی تھی کہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں ان کی زبان پر جاری نہیں ہوتا, وہ ہاں ہی کہتے ہیں کہ ہاں اللہ آپ ہمارے رب ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما دے جن کا ذکر اس میں ہے. تو بہرحال یہ عہد الس ہے جو اللہ تعالی نے ہم سے لیا. بات یہ ہے, بعض بزرگوں نے فرمایا کہ عہد الس ایسی چیز ہے اگر اللہ تعالی اس عہد الس کے بعد نبیوں کو نازل نہ فرماتے, کتابیں بھی نازل نہ فرماتے, تب بھی ہمارے لیے حجت کافی تھی. یہی حجت بہت تھا ہمارے کہ اللہ نے عہد لے لیا تھا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا, تم نے ہاں کہا تھا, پھر تم نے نہ کیوں کی؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ سے نبھائیں گے, پھر نبھایا کیوں نہیں؟ قیامت کے دن یہ ہمارے لیے حجت بن سکتا ہے. تو بہرحال ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم نے جو اس وقت عالم ارواح میں جو عہد لیا گیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیے دنیا میں انسان, آپ نے دیکھا ہوگا بعض دوستی ایسی ہوتی ہیں کہ چھوڑتی نہیں وہ. تو عہد الس کے اندر جب دو روحیں آمنے سامنے تھیں ان میں ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ وہ آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں, اور اگر عالم ارواح میں پیچھے آپس میں ملی ہوئی تھی ان کے درمیان دشمنیاں قائم ہو گئی. یعنی بعض روایات میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ عالم ارواح میں جن لوگوں کے منہ آمنے سامنے تھے ان میں تعلق محبت قائم ہو گئی, اور جن کی پیٹھیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی وہاں پر تو دنیا میں آنے کے بعد بھی ان کی پیٹھیں ملی بھی رہی, انہوں نے ایک دوسرے کی طرح شکل کی ہی نہیں اپنی, یعنی دوستی نہیں کی, ان کے درمیان دشمنی رہی. تو بہرحال یہ عہد الس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو عہد ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں اس کو ہم نبھائیں. آخری آیت اس رکوع کی ہے, میں ترجمہ کر دیتا ہوں, اس کی وضاحت انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل کروں گا. کیف تکفرون باللہ, تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کرتے ہو, یا اللہ کی ناشکری کیوں کر کرتے ہو؟ وکنتم امواتا, حالانکہ تم تو بے جان تھے. فاحیاکم, اللہ نے تمہیں پیدا کیا. ثم یمیتکم, پھر تمہیں مارے گا, مار دے گا, ایک وقت ایسا آئے گا جان نکل جائے گی. ثم یحییکم, پھر تمہیں زندہ کر دے گا. ثم الیہ ترجعون, پھر تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دیکھیں یہاں اس بات کو یاد کیجئے, وہ جو ہندو نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم سے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا, پھر تمہیں ماریں گے, پھر تمہیں زندہ کریں گے. تو اس کی جو بات تھی سمجھنے کی وہ یہ تھی کہ دو باتیں اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ہو رہی ہیں, کہ اللہ نے پیدا بھی کیا, اللہ نے مارا بھی, مارتا بھی ہے. جب دو باتیں اللہ کی صحیح ہیں تو تیسری بات ٹھیک کیوں نہیں ہوگی کہ ثم یحییکم, پھر دوبارہ زندہ کریں گے. اس سے پتہ چلا کہ عقیدہ آخرت بھی یہاں پر آ گیا کہ کچھ تھے نہیں, وجود نہیں تھا ہمارا, اللہ نے ہمیں زندہ کیا اپنے حکم کن سے, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت تک یہاں رکھے گا دنیا میں جس کا جتنا وقت ہے, اور جب اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلا جائے گا تو ایک عرصے تک لمبا پڑا رہے گا عالم برزخ میں. ثم یحییکم, پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر زندہ کر دیں گے. ثم الیہ ترجعون, سب نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے ہاں بھائی دنیا میں تم نے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ جس نے تم کو پیدا کیا, اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ نے پیدا کیا. وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا. خلق لکم, پیدا کیا تمہارے لیے. ما فی الارض, جو کچھ زمین میں, جميعا سب کا سب. ثم استوى الى السماء, پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسوہن سبع سماوات, چنانچہ ان کو سات آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا اللہ نے. وہو بکل شیئن علیم, وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے. تو اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی پیدائش کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ, اور یہ بھی بتا دیا کہ آسمان سات ہیں, اور یہ بھی بتا دیا کہ زمین میں جو کچھ اللہ نے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا, اور آخرت کے اندر انشاءاللہ وہاں پر جو ہے وہ بھی انسانوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے. جنت کس کے لیے بنائی ہے, دوزخ کس کے لیے بنائی ہے, سب انسانوں کے لیے. تو بہرحال اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل میں اس کو کچھ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس رکوع کے بعد جب اگلا رکوع شروع ہوگا تو گویا کہ اس میں تخلیق آدم کا ذکر ہوگا, اور اس میں پھر وہ طوالت کے ساتھ ہے تفصیلی ذکر انشاءاللہ اس کا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس طرح سے ذکر کی, پیدا کیا, اور پھر حوا کو کس طرح پیدا کیا, وہ ساری تخلیق آدم کا ذکر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اللہ نے چاہا تو، یعنی کچھ وہ روایات ہوں گی جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہیں، اور کچھ اس سلسلے کی وہ روایات بھی انشاءاللہ آ جائیں گی جو ہیں تو اگرچہ اسرائیلی روایات، لیکن چونکہ اس سے ہمارے کسی عقیدے میں فرق نہیں آتا تو ان کا بیان کرنا جائز ہے، یعنی ان کو ہم نہ سچا کہہ سکتے نہ جھوٹا کہہ سکتے، لیکن وہ چونکہ ایسی ہیں کہ اس سے ہمارے عقیدوں میں فرق نہیں پیدا ہوتا، اس لیے انشاءاللہ اگر اس سلسلے کی کوئی روایت ہوگی اسرائیلی تو وہ ان کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے تفصیل کے اندر. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، جو بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ہمارے بھائی جواد علی خان کے بیٹے کو چوٹ لگ گئی ہے کہیں، اس کی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اسے شفا بھی عطا فرمائے، اور بھی جو ہم میں ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، مسجد کے نمازیوں میں، ان کے عزیزوں میں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ اپنے فضل خاص سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ہمیں قرآن مجید پڑھنے کا ذوق و شوق عطا فرما، یا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.